بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجاء مع الخوف. یعنی امید اور خوف دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے, اور دونوں کا ایک ساتھ ہونا یہ شریعت کے اندر مستحب اور پسندیدہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہوئے. اس لیے کوئی آدمی امید کو الگ کر دے اور خوف کی طرف سے صرف نظر کر لے, یہ بھی شریعت میں اچھا نہیں ہے کہ امید ہی امیدیں وابستہ رکھے, خوف کا نام و نشان نہ ہو, یہ نامناسب ہے. اسی طریقے سے خوف ہی خوف کا ماحول ہو اور امید سے بالکل دور ہو جائے, یہ بھی شریعت کی نظر کے اندر ناپسندیدہ ہے. اگر کوئی شخص محض امید ہی امید کے اندر لگا رہتا ہے تو ایک برائی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس میں تکبر آتا ہے, امید ہی کے دنیا کے اندر انسان رچا بسا ہوا رہے تو تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. دوسرا, امید کی وجہ سے, امید کے غلبے کی وجہ سے بے عملی پیدا ہوتی ہے, یعنی آدمی بے عمل بن جاتا ہے کہ بھائی پاس تو ہونے والے ہیں نا, کیا کریں گے, مطالعہ تکرار کر کے, سبق میں دھیان دے کر کے پاس ہونے کی تو امید قوی ہے ہم کو, بے عمل ہو جائے گا. تیسری قباحت یہ ہے کہ امید ہی امید کا غلبہ ہو تو بے فکری آ جاتی ہے, آدمی بے فکرا ہو جاتا ہے. یہ تین برائی ہے امید کے غلبے کی, تکبر, بے عملی, بے فکری. خوفی خوف کا غلبہ ہو تو انسان نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے اور یہ چاروں چیزیں شریعت کی نظر کے اندر بری ہے, تکبر, بے عملی, بے فکری, مایوسی, یہ چاروں چیزیں شریعت کی نظر میں مذموم اور بری ہے. رجا اور امید کا حاصل یہ ہے کہ جس آدمی سے کوتاہی ہو جاوے, غلطی اور گناہ ہو جاوے, تو اللہ تعالی کے ساتھ حسن ظن رکھے اور یہ امید رکھے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. یہ رجا اور امید کا حاصل اور خلاصہ ہے. رجا اور امید کے خلاصے میں ایک دوسری بات یہ آتی ہے کہ کوئی نیک عمل انسان کرتا ہے تو اس کی قبولیت کے بارے میں اللہ سے امیدیں قوی رکھے کہ میں نے ظاہر میں یہ عمل شریعت سنت کے مطابق کیا ہے, اچھی نیت سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو ضرور قبول فرمائے گا. ایک تیسری صورت جو بڑی خطرناک ہے वो ये है कि एक आदमी गुनाह में मुनहमिक रहे, रात दिन गुनाह में पड़ा रहे और फिर अल्लाह से ये उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला मेरी पकड़ नहीं करेंगे, हालांकि गुनाह के ऊपर पछतावा भी नहीं हो रहा है, गुनाह को छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा है, रात दिन गुनाह में रचा बसा हुआ है और इंसान फिर उम्मीद रखे कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर देंगे, ये धोखा दर धोखा है, बड़ा धोखा है इंसान में। शुर्राह ने एक मिसाल बहुत अच्छी दी अर्रजा माल खौफ की। परिंदों के दो पर हुआ करते हैं, दोनों पर अगर सही सलामत होते हैं तो परिंदे की परवाज और उड़ान ठीक ठीक हुआ करती है, एक पर में भी जख्म हो जाए तो उड़ान में खलल आ जाता है। इसी तरह इंसान की अमली जिंदगी की उड़ान में भी रजा और खौफ दोनों की जरूरत पड़ती है, तो ही इंसान की अमली जिंदगी की परवाज और उड़ान सही सही चलेगी। बाद हजरात ने एक लतीफ फर्क यूं किया कि जिंदगी के अंदर खौफ का गलबा होना चाहिए, जिंदगी भर इंसान के ऊपर खौफ गालिब रहे और मौत जब करीब आवे तो उम्मीद का गलबा हो जावे। जिंदगी भर खौफ का गलबा होगा तो गुनाह से अपने आप को बचाकर जिंदगी गुजारेगा, मौत के वक्त के ऊपर उम्मीद का गलबा है कि मेरे अल्लाह मेरी नजात कर देंगे, मुझे जन्नत अता कर देंगे। बाद हजरात यूं कहते हैं, जवानी और तंदुरुस्ती में खौफ का गलबा हो, जवानी है तंदुरुस्ती है खौफ का गलबा, ताकि गुनाह से आदमी बचा हुआ रहे, बुढ़ापा और कमजोरी में उम्मीद का गलबा हो, बुढ़ापा आ गया कमजोरी आ गई, अब हुस्ने उम्मीद का गलबा होना चाहिए। इंसान ऐसा नीडर और बेखौफ न हो जाए कि अजाब इलाही का ख्याल ही जाता रहे, ऐसा बेखौफ न हो जावे। इंसान जवानी में है तंदुरुस्ती में है तो गुनाह से रोकने का बेहतरीन जरिया खौफ इलाही है कि अल्लाह का खौफ होगा तो जवानी के अंदर इंसान गुनाहों से बच पाएगा। खौफ इलाही के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है जो इंसान को गुनाह से रोकने के अंदर कार आमद हो। अब साबिका के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात जिक्र कर रहे थे जिसमें मयाना रवि और पाबंदी और इस्तेकामत की तालीम दी जा रही थी। अब यहां उम्मीद के साथ खौफ की तालीम दी जा रही है, दोनों को मिला करके साबिका बाप और ये बाप दोनों मिला करके रब तो इस तरीके से खुलासा निकलेगा कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा शरीयत पर इस्तिकामत के साथ अमल नहीं किया तो उसको नजात नहीं मिलेगी, اللہ کے یہاں سے نازل شدہ شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل نہیں کیا اس آدمی کو نجات نہیں ملے گی. اور عمل کیے بغیر امید قائم کرے, رجائے محض ہو, تو یہ بھی کارآمد اور مفید نہیں ہے. عمل بھی ہو, اللہ کا ڈر بھی ہو, امید بھی اچھی ہو, عمل پر استقامت اور مداومت بھی ہو, تو اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نجات کا یقین ہو جاتا ہے. اسی لیے رجا اور خوف دونوں انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ سخت آیت میری نظر میں, یعنی حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی نظر میں پورے قرآن کے اندر سخت ترین آیت, یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اس میں باری سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کو خصوصی خطاب فرمایا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو, یعنی دین کی کسی چیز کے اوپر نہیں ہو. لستم علی شیء ای فی دین اللہ, اللہ کے دین کے اندر کسی چیز کے اوپر نہیں ہو. کب تک؟ جہاں تک کہ تم تورات, انجیل اور قرآن میں آئے ہوئے تمام احکام پر عمل نہ کرو. وما انزل الیکم من ربکم, اور تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے آخری نبی کے واسطے سے جو شریعت نازل ہوئی اس کے اوپر تم عمل نہ کرو. گویا کہ سارے احکام شرعیہ منزل من اللہ کا مکلف بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے, تو ان سب کے تم لوگ مکلف ہو. حضرت سفیان کو یہ بات سن کر کے خوف لاحق ہو گیا کہ بھئی یہ تو انسان کے لیے بڑا بھاری کام ہے کہ شریعت مطہرہ کے تمام احکام کے اوپر آدمی عمل کرنے والا بنے. اب سابقہ شریعت کی جہاں تک باتیں ہیں, تورات اور انجیل کی, تو جتنی باتیں اب اس زمانے کے اندر معمول بہا تھی وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں بتلا دی گئی کہ بھئی یہ حکم تورات میں تھا, قرآن میں بھی عمل ہے, انجیل میں یہ حکم تھا, آخری نبی کی امت کو بھی اس پر عمل کرنا ہے. وہ ضم ہو گیا, مدغم ہو گیا, ملا دیا گیا. اب نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری شریعت جو نازل ہوئی اس کے جمیع احکام کے تم مکلف ہو, اور جمیع احکام کے اوپر جب تم عمل کرو گے تو اب تم کو کہا جائے گا کہ دین کے اندر تم کسی حالت کے اوپر ہو. تو کوئی ایک خوف پیدا کرنے والی آیت ہے کہ بھائی سارے احکام پر عمل کرنا ہوگا, تب جا کر کے آدمی دین کی کسی چیز کے اوپر کہا جائے گا اور اس کی دینداری اللہ کے یہاں معتبر سمجھی جائے گی. پھر اس میں امید کا بھی پہلو ہے کہ اگر تم نے شریعت کے تمام احکام پر عمل کیا تو اب تم لوگ اللہ کی طرف سے بشارت پالو کہ تمہاری نجات ہو جائے گی, تمہیں اللہ جہنم سے نجات دے دیں گے. تو اس آیت کریمہ سے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے استنباط کیا کہ اس میں خوف کا بھی مضمون ہے, امید کا بھی مضمون ہے, और ये चूंकि तमाम आकाम शरिया पर अमल की ताकीद है, इसीलिए ये कुरान मजीद के अंदर सख्त तरीन आयात में से है। जी حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقیناً اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا فرمایا، جس دن کے اس کو پیدا فرمایا تو رحمت کے 100 حصے بنائے، رحمت دو عنوان سے ہے۔ نمبر ایک رحمت جو اللہ نے بندوں میں مخلوقات کے اندر رکھی وہ رحمت، اور ایک دوسری ہے جو اللہ کی صفات میں سے صفت ہے، رحمان رحیم۔ تو یہاں حدیث شریف کے اندر قسم اول کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت اللہ نے بندوں میں مخلوق کے اندر رکھی اور اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، اللہ نے اس کے 100 حصے پیدا فرمائے، 100 حصے اللہ نے اس میں سے 99 رحمت اپنے پاس روکے رکھی۔ یہی 99 رحمت، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدًا، تمام مخلوق کی طرف اللہ نے ایک رحمت بھیجی، تمام مخلوق کی طرف اللہ نے ایک رحمت بھیجی، اور 99 رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روکے ہوئے رکھی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ایک رحمت ہے جو مخلوق میں بانٹی گئی، مخلوق کے اندر اس کا فیض جاری ہوا، اسی بنیاد کے اوپر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے، اولاد اپنے والدین سے، بھائی بہنوں سے آپس کے اندر جو مودت رحمت پیار کرتے ہیں، اسی ایک رحمت کا فیض ہے۔ پرندوں میں، درندوں میں، جانوروں میں، غرضے کی مخلوقات میں، جہاں کہیں بھی ہمیں دیکھنے کو کوئی منظر ملتا ہے، مہربانی کا، لطف کا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس ایک رحمت کا فیض ہے۔ کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوگی۔ تو ابھی تو ان کے پاس 99 رحمت رکھی ہوئی ہے، جمع شدہ 99 رحمت ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ 99 رحمتوں کا فیض کتنا بڑا ہوگا۔ اب اس 99 رحمت کا ایک نظارہ دیکھو، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر کافر جان لے وہ تمام رحمت جو اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی جنت سے نا امید نہ ہوئے۔ دیکھیے روایت میں کافر کو مقدم کیا گیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کی کثرت اور وسعت ایسی ہے کہ اسی کے پیش نظر کافر کو بھی اللہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کو بھی موج مزے کی زندگی اللہ نے عطا فرما رکھی ہے اسی رحمت کے طور پر۔ تو اللہ کی اس پوری نعمت کا رحمت کا اگر کافر کو پتہ چل جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جنت سے نہ امید نہ ہوئے. یعنی کافر بھی امید کرے گا کہ میں بھی سورگست بن جاؤں گا اور میں بھی سورگ میں جانے والا بن جاؤں گا, تو وہ اس کے چکر میں وہ بھی لٹ جائے گا. تو کافر رحمت الہیہ کی امید کرے, اس کو حاصل کرنے کی راہ تلاش کرے, ایسی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر وہ رحمت کا کافر کو علم ہو جائے تو وہ بھی جنت سے نا امید نہ ہو تو کیسی ہوگی اللہ کی وہ 99 رحمت ہے. اور اگر مومن جان لے وے ہر وہ عذاب جو اللہ کے پاس ہے تو وہ بھی جہنم سے امن میں نہ رہے وے. عجیب بات ہے نا بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو عذاب کا خزانہ ہے وہ اگر مومنوں کو پتہ چل جائے تو بڑے سے بڑے مومن کو بھی ڈر لگا رہے گا, میری پکڑ نہ ہو جائے, میری گرفت نہ ہو جائے, مجھے عذاب کے اندر نہ ڈال دیا جائے. وہ بھی ہر وقت ڈرا ہوا گھبرایا ہوا رہے گا. اب مومن کے لیے اللہ کا ڈر یہ بھی ایک رحمت ہے, چونکہ وہ ڈرے گا تو توبہ کرے گا, ڈرے گا استغفار کرے گا, ڈرے گا اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا. اس لیے مومن کے حق میں اللہ کا ڈر یہ تو بہت بڑی رحمت کی چیز ہے. اب یہ جو مئت رحمتین کا لفظ آیا اس کو بعض نے انواع پر محمول کیا ہے کہ رحمت کی 100 قسمیں اللہ نے انواع بنائی, اور بعضوں نے اجزاء پر محمول کیا ہے کہ رحمت کے 100 اجزاء اللہ تعالی نے پیدا فرمائے. تو یا تو انواع یا تو اجزاء, اس میں سے ایک نوع یا ایک جز تمام مخلوق میں بانٹا, اور 99 اجزاء اللہ نے اپنے پاس رکھے. اب اگر وہ 99 انواع یا 99 اجزاء کا کافر کو علم ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہونے پاوے. اب ترجمۃ الباب سے ربط کیسے کریں گے؟ اس حدیث شریف کے اندر وعدہ اور وعید دونوں ہیں. مومن کے لیے ایک ڈرانے کی بات کہی گئی اور رحمت کے طفیل میں کافروں کے لیے ایک وعدے کی طرف اشارہ نکلتا ہے, اور وعدہ وعید دونوں جمع ہو تو رجا اور خوف دونوں نکل آوے. اس لیے کہ وعدے سے امیدیں بڑھتی ہے اور وعید کے ذریعے سے خوف پیدا ہوتا ہے, اور حدیث شریف میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے, اس لیے ترجمۃ الباب سے اس کا ربط ہو جائے گا. جی
باب الصبر عن محارم اللہ وإنما الصابرون أجرهم بغير حساب.
اس ترجمۃ الباب کا حاصل کیا, اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے روکنا رکنا یہ اللہ تعالی کو بڑا پسندیدہ عمل ہے. اور ترمذی شریف میں یہ روایت کا جز ہے, اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے تم بچ جاؤ, تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے. صبر کہتے ہیں شریعت کی نظر کے اندر عقل, شریعت شریعت اور عقل جس چیز کا تقاضا کرے اس پر خود کو جمانا یہ صبر کہلاتا ہے. شریعت اور عقل جس چیز کا تقاضا کرے اس پر خود کو جمانا، یہ صبر کہلاتا ہے. اور لغوی معنی تو آپ سالہ سال سے پڑھ رہے، حبس النفس، نفس کو روکے رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے. اور اصطلاح کے اندر شریعت اور عقل جس چیز کا تقاضا کرے اس پر خود کو جمانا صبر کہلاتا ہے. اب یہاں ایک دوسری بات بھی الگ سے سمجھو، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے محاورے میں، ہمارے عرف میں، نمبر ایک، مصیبت آوے تو آہو آویلا نہ کرو، اس کو ہم صبر کہتے ہیں. کوئی آفت بلا آ جاوے تو صبر تحمل سے کام لو، شور گل مت مچاؤ، اس کو ہمارے عرف کے اندر صبر کہتے ہیں. یہ بھی صبر ہے، انکار نہیں، لیکن شریعت کی نظر کے اندر صبر کا دائرہ بڑا وسیع ہے. شریعت مطہرہ کی نظر کے اندر تو شریعت نے جس چیز کا تقاضا کیا اس پر خود کو جماؤ، یہ ہے صبر کا صحیح اور حقیقی مفہوم. اس کے بعد تین قسم سمجھو. پہلی قسم، صبر عن المعصیت، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں صبر کرنا پڑتا ہے. دل بہت چاہتا ہے کسی غیر محرم پر ایک نظر ڈال لو، اب نفس کو روکنا ہے تو صبر کرنا پڑے گا. یہ ہو گیا صبر عن المعصیت. دل بہت چاہتا ہے کہ نیٹ کے اوپر جہاں چیٹ نہیں کرنی وہاں چیٹ کروں، بہت چاہتا ہے نفس، لیکن صبر کرے. یہ ہے صبر عن المعصیت. نمبر دو، صبر فی المصیبت، مصیبت آئی صبر کر لیا آدمی نے، مصیبت کے اوپر بھی اپنے آپ کو روکے رکھنا، جما کے رکھنا، یہ صبر فی المصیبت کہلاتا ہے. نمبر تین، صبر علی الطاعات، نیکیاں کرنے کے لیے بھی صبر کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آدمی مزید نیکی حاصل کرنا چاہے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ دو گھنٹے سبق میں جم کے رہنا پڑتا ہے. صبر الطاعت ہو جائے گی، جم کے رہنا پڑے گا اس کے اندر، یہ بھی صبر الطاعت ہے. تو سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھو، کیا ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. روزہ اور صبر، حالانکہ دونوں ایک دوسرے، روزہ شاخی ہے صبر کی، اس لیے کہ روزے میں دن بھر صبر کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل عجیب عمل ہے کہ ثواب کی کوئی مقدار ہی اللہ نے بیان نہیں فرمائی، کوئی مقدار نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ عطا فرمائیں گے. دیکھیے مختلف اعمال کے اجر کی مقداریں بیان کی گئی، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے بے حساب اجر کا اللہ نے وعدہ فرمایا. اور روزہ بھی صبر ہی کی ایک شاخ ہے، اسی لیے روزے کی فضیلت میں ہم نے کیا پڑھا، الصوم لی وانا اجزی بھی یا وانا اجزا بھی. تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالی بے حساب اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. اب جو آدمی अपने आप को हराम चीजों से बचाता है। ऊपर से आयत इसी तरह है, निकालो कुल या इबादिल्लज़ीना आमनु तको रब्बकुम। नबी जी आप मेरे उन ईमान वाले बंदों को कह दो कि वो अपने रब से डरते बचते रहे हराम से, रब से डर कर हराम से बचते रहे। इत्तको रब्बकुम। अब जो आदमी अल्लाह से डरेगा हराम से बचेगा और वाजिबात और फराइज को अंजाम देगा तो अब उसको क्या कहा गया, इन्नमा युवफ़ साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब। ऐसे साबिरीन को अल्लाह बेहिसाब रिस्क था बदला था फरमाएंगे। ये बेहिसाब मुबालगा है तकसीर अजर का, तकसीर यानी बहुत ज्यादा अजर, उसकी मुबालगे की ताबीर है। इन्नमा युवफ़ साबिरून अजरहुम बगैर हिसाब। وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ وجدنا خیر عیشنا بالصبر۔ عجیب جامع ارشاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ہم نے صبر کے سبب بہترین زندگی پائی۔ سبحان اللہ، ہے نا، सीधी बात ये कह रहे हैं, उल्टी दुनिया समझ रही है। दुनिया में लोग क्या समझते हैं कि जहां आदमी की हर चाहत पूरी हो, किसी तरह की रोक टोक पाबंदी ना हो, उसके अंदर इंसान बेहतरीन जिंदगी मानता है। खाने की आवारगी, तफरी देखना, मजे उड़ाने की कोई पाबंदी ना हो, उसको इंसान क्या कहता है, मजेदार जिंदगी। ये उल्टी सोच है। सैयदना हजरत उमर ने सीधी सोच अता फरमाई कि हमने सब्र के सबब बेहतरीन जिंदगी पाई। क्या आदमी अपने आप को गुनाह से बचाएगा, नेकियों पर जमा के रखेगा, मुसीबत में आहो आवेला नहीं करेगा, उसकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। बाद हजरत ने इसका तर्जुमा क्या किया, वजदना खैर आयशीना बिसबरी। जिंदगी का लुत्फ ही सब्र में है, जिंदगी का लुत्फ ही सब्र के अंदर है। कितनी बड़ी बात हजरत उमर ने फरमा दी, देखिए। और गुनाह के मामले में एक बात जहन में रखे कि इंसान जब सब्र करके अपने आप को गुनाह से बचाता है तो उसकी बरकत से जिंदगी खुशगवार बन जाती है। इसीलिए कि गुनाह तो दिल में चुभन है, चुभन चुभते हैं गुनाह दिल के अंदर। इसलिए आरिफिन फरमाते हैं कि तुम गुनाह करके देखो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का लुत्फ छीन लेंगे। गुनाह करके कोई आदमी कभी चैन से नहीं रह सकता, चैन सुकून जिंदगी का छीन जाता है। गुनाह से बचने की बरकत से, गुनाह से बचने में जो सब्र है उसमें जिंदगी खुशगवार बन जाती है, क्योंकि गुनाह के ऐसे दिल के अंदर चुभन रहती है, बेचैनी की कैफियत रहती है। इसीलिए जो हमको नजर आता है ना कि ये बड़े मजे में है, अय्याश आवारा आजाद लोग, तो ये जाहिर में सब नजर आ रहा है, बाकी कोई उनके दिल से पूछ के देखे कि जिंदगी कैसी है, कैसी कड़वी है, कैसी बेमजा है, कैसी बेलुत्फ है, तो अपनी दास्तान बयान करे तो इंसान खून के आंसू रोवे। ये जितने भी जाहिर में आवारा अय्याश मौज मजे में नजर आते वो ऐसी ऐसी परेशानियों में मुब्तला रहते। अब देखिए खुदकुशियां कौन करता है, जिनको कोई पाबंदी नहीं वही खुदकुशियां करते हैं। आप देख लो अखबारों को उठाकर, रोज दो चार हर इलाके में खुदकुशी। हालांकि इनको न गुनाह से बचने की कोई पाबंदी है,
جو بے ایمان ہے ان کو، گناہ سے بچنے کی کوئی پابندی نہیں، کوئی اطاعت اور بندگی ادا نہیں کرنی ہے، پھر کائی کا ان کو غم؟ کیوں غم کے اندر ڈوب کر کے اور الجھنوں میں پھنس کر کے خودکشیاں کر رہے ہیں؟ اور یہ ہیں اللہ کے مرد مومن بندے کہ گناہ سے بچنے میں اتنا صبر کر رہے ہیں، عبادت میں اتنا صبر کر رہے ہیں، اطاعت میں اتنا صبر کر رہے ہیں، اور پر لطف زندگی گزار رہے ہیں. اب بڑے بڑے رئیسوں کو ایئر کنڈیشن بنگلوں میں چار چار فٹ کے اسپنج کے اوپر عالیشان بنگلوں میں جو نیند نہیں آتی ہے، وہ ہمارے یہاں سہن میں آ کے رات کو دیکھ لو کیسی پر لطف ان کی نیند ہوتی ہے. کھلے سہن میں سوئے ہوئے ہیں، ایک آدھ گدڑی پر جو ہے یہ جو ہے اللہ کے مخلص بندے بچھا کر آدھی اوڑی آدھی بچھائی، کیسی پر لطف نیند سوتے ہیں. چلا چلا کے تھکنا پڑتا ہے تب نیند ٹوٹتی ہے. دیکھ لیجئے، یہ نمونہ ہے سامنے، یہ مثال ہے سامنے. تو وقال عمر وجدنا خیر عیشنا بصبری، صبر کے سبب ہم نے بہترین زندگی پائی. ایک اور اصولی بات سمجھو، خود کو گناہ سے بچانے میں آدمی کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، یہ طے شدہ ہے. شریعت طبیعت بنتے بنتے تو دیر لگتی ہے بھائی، ابتدان تو خود کو گناہ سے بچانے میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پھر جب آدمی ایک عرصے تک گناہ سے بچانے میں تکلیف برداشت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کا مزاج ایسا بنا دیا جاتا ہے، اب وہ گناہ سے بچے گا، شریعت طبیعت بن جائے گی. کوئی بھی غلط چیز کی سامنے آتی ہوگی، فطرتاً اس کی نظر جھک جائے گی، مڑ جائے گی، لیکن ابتدان تو گناہ سے بچنے کے اندر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اسی طرح ایک بات عجیب ہے، جتنے گناہ آسان ہیں اتنے گناہوں میں صبر بھاری ہوتا ہے، یہ اصول یاد رکھنا. جتنے گناہ آسان ہیں اس میں صبر بہت بھاری ہوتا ہے. اب دیکھیے اس زمانے کے اندر بد نگاہی کا گناہ بہت آسان ہے، بہت آسان بد نگاہی کا گناہ، اب اس سے بچنے کے لیے صبر کرنا بہت بھاری، بہت بھاری. پاؤں بھاجی کھانے جاوے تو بھی جو ہے اس کا خطرہ، اثر بعد چائے پینے جاوے لاری پر تو بھی اس کا خطرہ، کہاں جاوے جاوے تو چائے پینے نکلے تو بھی بد نگاہی کا خطرہ، دو قدم آگے چل کے ہلکا ناشتہ کرنے جائے تو بھی بد نگاہی کا خطرہ. تو جو گناہ آسان ہوتا ہے وہاں صبر بہت بھاری ہوا کرتا ہے. اور ناموافق حالات میں بھی انسان کے لیے صبر کرنا ضروری ہوتا ہے. حالات موافق بھی ہوتے ہیں، حالات ناموافق بھی ہوتے ہیں، تو ناموافق حالات کے اندر بھی صبر بہت ضروری ہوا کرتا ہے. یعنی کہ آدمی ناموافق حالات کے اندر صبر کے دامن کو چھوڑ دے وے، یہی تو ایمان کا کمال ہے کہ موافق حالات ہو کہ ناموافق حالات ہو، دونوں کے اندر صبر کے دامن کو تھامے رکھے، یہ ایمان کا کمال ہوا کرتا ہے انسان کے لیے. جی
وقال عمر رضی اللہ عنہ وجدنا خیر عائشنا بالصبر وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنهم حدثه ان اناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسال احد منهم الا اعطاه حتى نفذ ما عنده، وقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير ان لا ادخله عنكم، وانه من يستعف يعفه الله، وان ومن يتصدى يصبره الله، ومن
يستغني
يغني الله، ولن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انصار میں سے کچھ لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کا تقاضا کیا, تو جس نے جو بھی تقاضا کیا حضور نے اس کو عنایت فرمایا. یہ ہیں جود و سخا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو مانگے حضور اس کو دے رہے. اپنے پاس ہونا چاہیے. تو ایک موقع تھا کہ انصار نے جو مانگا, جس شخص نے جو چیز مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمائی, یہاں تک کہ جو حضور کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا, نفید, حضور فارغ ہو گئے اور جو کچھ حضور کے پاس تھا سب ختم ہو گیا بالکل. فقال لهم, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا, ہین انفق کل شیء بیدی, جبکہ حضور نے تمام چیز کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا, دونوں ہاتھ سے عنایت فرماتے گئے, دیتے گئے, نوازش کرتے گئے, سب ختم کر دیا. کیا فرمایا؟ اب یہ یا تو جملہ حالیہ ہے یا معترضہ ہے یا استنافیہ ہے, استناف ہے, تینوں امکان ہے. ما یکن عندی من خیر لا ادخرہ عنکم, سنو میرے لاڈلے صحابہ, اگر میرے پاس کوئی بھی خیر یعنی مال ہوگا تو میں تم سے کبھی ذخیرہ نہیں کروں گا. خیر بمانا مال, یعنی آج کی بات نہیں آئندہ بھی, میرے پاس اگر کوئی مال آیا تو میں کبھی بھی اس میں سے تم کو چھوڑ کر ذخیرہ کرو یہ نہیں ہوگا. تم آؤ گے, ضرورت پیش کرو گے, سوال کرو گے, میں دے دوں گا. کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کرنے کے چکر میں نہیں بڑھوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں اپنے لیے تم کو چھوڑ کر کوئی ذخیرہ کروں, یہ ہرگز نہیں ہوگا. کوئی بھی میرے پاس چیز آئے گی میں دے دوں گا. تو حضرات صحابہ کو حضور نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے دے کر ختم کیا اور مزید ہمیشہ کے لیے یہ جملہ فرما دیا کہ میرے پاس کوئی بھی مال ہوگا میں تم کو چھوڑ کر کبھی ذخیرہ نہیں کروں گا. دیکھیے بڑا حوصلہ پہلے تو دلوایا, اب اس کے بعد حضور اصل تعلیم دے رہے ہیں. اصل تعلیم کیا تعلیم؟ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللَّهُ, کہ جو آدمی اپنے آپ کو سوال سے بچائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے سوال سے محفوظ رکھیں گے. کتنا عجیب تربیت کا انداز ہے. پہلے تو عملاً جو تھیا وہ بانٹ دیا حضور نے, جس نے جو مانگا وہ دیا, برابر. نمبر دو قولی طور پر تسلی دی کہ آئندہ بھی میرے پاس جو مال آئے گا میں ذخیرہ نہیں کروں گا, تم کو دے دوں گا, برابر. ایک ہے عمل دینے کا اور دوسرا قولی امید ہے. اب تیسرے نمبر پر ہدایت. کیا ہدایت دے رہے؟ کہ دیکھو میرے لاڈلے صحابہ, میں تم کو جو مانگتے ہو دیتا ہوں, لیکن جو آدمی سوال سے بچ کر رہے گا اللہ بھی اس کو سوال سے محفوظ رکھیں گے. سوال سے اپنے آپ کو بچاؤ. خلاصہ یہ کہ جو آدمی بھی مانگنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں کہ وہ مانگنے سے بچ جاتا ہے. آپ تجربہ کر لو, مانگنے سے بچنے کا اہتمام کرو کہ نانی دادی, ماموں, چچا, خالو, پھوپھی سب جگہ آتی ہر اسکوہ من کل مکان, ہر طرف سے رشت آ رہا ہے. ماموں کے بھانجا پڑ رہا ہے بےچارا, ماموں کچھ دے دو, پھوپھی کو, حالات سب طرف سے. تو سوال سے جو آدمی بچنے کا اہتمام کرے گا, کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ وہ سوال سے بچ جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. سوال کبھی بھی کسی سے نہیں کرنا سوائے اللہ سے.
وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُسَبِّرُهُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُسَبِّرُهُ اللَّهِ. اور جو آدمی صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دیں گے. بہت اچھی طرح یہ جملہ بھی سمجھو, جو آدمی صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیں گے. کیا مطلب؟ کچھ عرصے تک آدمی کو بتکلف صبر کرنا پڑتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ صبر کو اس کا شعار بنا دیں گے, اس کا مزاج بنا دیں گے. کچھ عرصہ صبر کرنا پڑتا ہے, بتکلف صبر کرو. کچھ عرصے تک بتکلف صبر کرو, پھر اللہ تعالیٰ صبر کا مزاج بنا دیں گے. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ. اور جو آدمی گنا کے ساتھ رہتا ہے, بے نیازی کے ساتھ رہتا ہے, اللہ بھی اس کو غنی اور بے نیاز بنا دیتے ہیں. استغنا پیدا کرو اپنے اندر, اللہ آپ کو غنی بنا دیں گے. اب اگر استغنا نہیں ہوگا پھر آدمی جو ہے ٹھوکرے کھاتا پھرے گا. استغنا پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے غنی بنا دیں گے. وَلَن تُعْتَ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. اور تم ہرگز نہیں دیے جاؤ گے کوئی عطا اور بخشش جو بہترین ہو اور وسیع ہو صبر کے مقابلے میں. یعنی اللہ کی طرف سے بندے کو جو انعامات ہوتے ہیں, جو نوازش ہوتی ہے, اس میں بہترین نوازش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے اگر کوئی ہو, بہترین نوازش, وسیع ترین نوازش, تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو صابر بنا دے رہے ہیں. جس کو بھی خدا نے صابر بنا دیا, سمجھو کہ اللہ کی طرف سے بہترین نوازش ہو گئی, وسیع ترین عطا اس کے اوپر ہو گئی. اسی لیے صبر کا مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ایسے مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے باقاعدہ اللہ سے عافیت. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. یہ تین چیزیں ہمیشہ مانگنے کی, اور بلکہ معمولات میں شامل کر لو. صبح و شام تین مرتبہ اللہ سے یہ مانگا کرو, اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں, دائمی عافیت اور عافیت والی نعمت پر شکر. یہ ہے مانگنے کی چیز. لیکن اگر احوال ناموافق آ جائے تو بندہ صبر کا اہتمام کر لے گا اس کے اوپر. جی.
وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترمى أو تنتفق قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
یہ قرائے کرام بڑے محدث بھی ہے,
یعنی کہ سری وہ قاری تھے, بڑے محدث بھی تھے یہ قرائے کرام, جن کی قراءتیں آپ پڑھتے ہو نا خلات کی. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ ان سے روایت نقل کرتے ہیں. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم, کیسے سب نام یاد کرتے ہو گے نا آپ لوگ قرا کے, ایسے دیکھ رہے جیسے کبھی نام ہی نہیں سنا قراءت سبا کے اندر. طریق یاد کرواتے ہیں کہ نہیں زبانی آپ لوگوں کو, تو خلاد نام سنا ہے کہ نہیں؟ پھر ورش خلاد, پھر کمبل, پھر نافع اور ورش حمزہ کوفی عاصم کسائی خلف ابو عامر. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے حتی تریما, یہاں تک کہ ورم آ جاتا, او تنتفخا, یا راوی کو شک ہے کہ پھول جاتے ہیں آپ کے دونوں قدم مبارک، یعنی ایسی لمبی لمبی طویل طویل قیام والی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا، یا قدم مبارک آپ کے پھول جاتے. یہ صبر الطاعت کی مثال ہے یہ روایت، کہ اطاعت اور عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صبر کرتے، خود کو اتنا جماتے کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا یا قدم مبارک پھول جاتے تھے. دیکھیے شریعت کا تقاضا ہے نماز، کہ بندہ نماز پڑھے. اب سکون والی نماز پر بندے کو اپنے آپ کو جمانا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا. ایک تو نفس نماز کے لیے صبر، اور دوسرا سکون والی نماز کے لیے صبر، کہ مسجد آنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑنا. دل نہیں چاہتا کہ نماز پڑھے، پھر آ بھی گیا تو پھر نماز بھی کیسے تو جا میں آؤں کر کے بھاگے. اب سکون والی نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر. تو یہ حدیث صبر الطاعت کی مثال ہے، یہی ترجمۃ الباب سے ربط ہے. فیقال له، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پھر آپ کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو کہ قدم مبارک سوج جاوے پھول جاوے؟ تو آپ نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا مطلب یہ بھی سمجھو، شکر گزاری کا تقاضا ہے کثرت عبادت. تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم، تو اس مقام کا تقاضا کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت مزید کر کے شکر پیش کروں. دیکھیے اعزاز بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر کس و ناقص کو نہیں عنایت فرماتے ہیں، بہت دیکھ کے عنایت فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں یہ اعزاز دوں گا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، وہ بندہ ایسا ہے کہ میرے اس اعزاز کے ملنے کے بعد بھی وہ عبادت چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ عبادت کو بڑھانے والا ہے. ظرف اللہ تعالیٰ دیکھے، تو اللہ نے اپنے نبی کے ظرف کو دیکھا کہ میرے نبی اس اعزاز کے ملنے کے بعد بے فکرے ہونے والے نہیں ہیں، طاعت چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ طاعت میں اضافہ کرنے والے ہیں، اس کو بڑھانے والے ہیں. دوسری ایک بات اس آیت کے بارے میں یہ سمجھو کہ امتیازی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عظمت شان، امتیازی شان اور عظمت شان، یہ دونوں کا ذریعہ عبادت ہے. کہ کثرت عبادت سے امتیازی شان، کثرت عبادت سے عظمت شان. لہذا جو چیز ذریعہ بنی امتیازی شان کی، عظمت شان کی، اس عبادت کے اندر اضافے کی سعی کی جائے، نہ کہ جو ہے اس کے اندر کمی کی جاوے. اضافے کی صحیح کی جاوے، نہ کہ اس کے اندر کمی کی صحیح کی جاوے. افلا اکون عبدا شکورا. جی ترجمۃ الباب قرآن کی آیت کے ذریعے سے لائے امام بخاری رحمہ اللہ. توکل کے متعلق یہ باب قائم کیا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو آدمی اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے حکم کو پہنچنے والے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت طے کیا ہے، اس پر وہ چیز ہو کر کے رہے گی. کسی بھی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کے چکر میں مت پڑو، ہر چیز وقت پر ملتی ہے نا، اسی میں بھلائی ہوا کرتی ہے. عربی کا محاورہ ہے، من اجل الشیء قبل اوانہ فقط حرم کہ جو آدمی وقت سے پہلے کسی چیز کے چکر میں پڑتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. یہ ضابطہ ہمیشہ ملحوظ رکھیے. وقت مقررہ پر وہ بھی سب ملے گا آپ کو, اس کو وقت مقررہ سے پہلے حاصل کرنے کے چکر میں نہ پڑے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. اب دیکھیے توکل کہتے ہیں کس کو؟ نمبر ایک کسی پر اعتماد کرنا, نمبر دو کاموں کو مسبب الاسباب کے حوالے کر دینا. تو کسی پر اعتماد کرنا, اپنا معاملہ کسی کے حوالے کر دینا, کاموں کو مسبب الاسباب کے حوالے کر دینا, ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا جس کام میں انسان کی طاقت نہ چل سکتی ہو اس کام کی, جہاں انسان کی قدرت استطاعت نہ چل سکتی ہو ایسے کام کی محنت کو چھوڑ دینا. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ہم کتنی بھی محنت کریں وہ چیز ہمارے بس کے اندر ہے ہی نہیں, ہماری استطاعت قدرت طاقت سے باہر کی چیز ہے. تو وہاں محنت کرنا چھوڑ دو, اس کے اندر محنت مت کرو. یہ بھی ایک معنی اس کا بیان کیا گیا ہے. کسی کام کو پورے ارادے عزم تدبیر کوشش کے ساتھ
سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ
الدرجۃ الرافعہ بسم مقام محمود الذی وعدت ورزقنا شفاعت یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. کسی کام کو پورے ارادے کے ساتھ, عزم کے ساتھ, تدبیر کے ساتھ, کوشش کے ساتھ انجام دینا, یہ بھی توکل کہلاتا ہے. مستعدی کے ساتھ کام انجام دینا, یہ بھی توکل کہلاتا ہے. اور چونکہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اسی لیے ہر کام کے لیے جو اسباب عادیہ ضروریہ ہوتے ہیں اس کو اختیار کرو. جس کام کے لیے جو اسباب ہے, اسباب عادیہ ضروریہ, عادی یعنی عادتاً جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے, مثلاً آپ یہ چاہو کہ بھائی انڈا بنا رہے تو اس کے لیے جو اسباب عادیہ ہے, تیل چاہیے, نمک چاہیے, مرچی چاہیے, اور اگر اس کو جو ہے بھرجی بنانی ہے تو ٹماٹر اور پیاز چاہیے, یہ اسباب عادیہ ہو گئے. تو اسباب عادیہ جو کسی چیز کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی اپنانے پڑتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، تب جا کے توکل کا مفہوم پورا ادا ہوتا ہے. تو کسی بھی کام کے لیے اسباب عادیہ ضروریہ کو دار الاسباب میں اپناؤ اور اس کے بعد مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کرو، اس کو کہا جاتا ہے توکل. اس کے بعد غلط توکل کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو. سورہ نے یہاں مستقل بحث کی ہے کہ توکل میں آدمی غلطی کہاں کہاں کرتا ہے. نمبر ایک، لوگوں نے ترک اسباب کا نام توکل رکھا ہے. ترک اسباب، جب اب دعا کر رہے تھے نا، ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ انک سمیع الدعا، آپ دعا کر رہے تھے نا. ہاں میں روز دعا کرتا ہوں. اللہ شادی ہوئی وہ تو منگنی بھی نہیں ہوئی ابھی کا، تو پھر کائی کو دعا کرنے بیٹھا الو کا پٹھا. پہلے شادی کر، کہنا ہو تو اللہ پر توکل کر کے میں تو دعا کرتا ہوں، ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ. ترک اسباب اس کا نام توکل رکھا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے انسان کی. نمبر دو، ترک عمل کو لوگ توکل سے تعبیر کرتے ہیں. بھائی پیٹ بھرنا ہے جا کام کر، ارے اللہ پر بھروسہ ہے اللہ کھلائیں گے، کام کرنا نہیں ہے ترک عمل، اور کہتا ہے اللہ پر بھروسہ ہے. نمبر تین، تدابیر سے بے پرواہی اختیار کرنا یہ بھی غلط توکل کی قسم ہے. تدابیر سے بے پرواہی، حالانکہ ہر کام کے لیے جو تدبیر ہوتی ہے وہ تدبیر کرنی پڑتی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دشمن مکر اور تدبیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتے ہیں. تو ہر کام کے لیے اس کی مناسب حال تدابیر اپنانی پڑتی ہے. اب آدمی تدبیر سے بے پرواہی برتے اور کہے میرا اللہ پر توکل ہے. نمبر چار، کام خود نہ کرے دوسروں کے سہارے پر جیوے. کیا کام ہے بھائی آپ کا؟ پہلے لوگ جواب دیتے تھے وہی لکھنے والا. ارے بھائی لکھنے والا یعنی رشتے دار وہاں رہتے ہیں کہیں، میں ان کو خط لکھ دیتا ہوں پیسے آ جاتے ہیں. یہ کام ہے اپنا. اور اب کہیں گے واٹس ایپ، کیا کام ہے واٹس ایپ؟ اب پیسے کی ضرورت پڑے گی تو وہاں فون کر دیتا ہوں، ایک آ جاتے ہیں کام چل جاتا ہے. یہ خود کرنا ورنہ کچھ ہے نہیں، اور دوسروں کے سہارے کے اوپر جینا، یہ ہے غلط توکل. شرعہ نے باقاعدہ یہ اقسام لکھے ہیں کہ غلط توکل کے یہ سب شکلیں ہیں، اور لوگ اس کو جو ہے توکل کا عنوان دیے بیٹھے ہوئے، حالانکہ یہ توکل نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں توکل ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. کیا مطلب؟ اسباب اختیار کرو، اسباب میں تاثیر اللہ ڈالیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. دیکھیے دوائیں امراض کی قسم قسم کی ہوا کرتی ہے، لیکن آدمی اس دوا کو سبب اور ذریعے کے طور پر استعمال کرے، بسم اللہ پڑھ کے کھاوے اور اللہ اس دعا میں شفا رکھ دے وے، اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرے، دعا کرے، تو یہ دوا شفا کا ذریعہ بن جائے گی. ورنہ ریئیکشن کس بلا کو کہتے ہیں؟ جس دوا کو تم ذریعے شفا سمجھتے ہو وہی دوا ذریعہ شفا نہیں بنی، بلکہ اضافہ مرض کا ذریعہ بنی، اسی کو تو ریئیکشن کہا جاتا ہے. تو بھئی اگر اسباب ہی سے سارے کام ہوتے تو پھر آپ کو ریئیکشن کیوں ہوا؟ معلوم ہوا کہ دنیا دار الاسباب ضرور ہے، لیکن اسباب میں تاثیر کے لیے مسبب الاسباب پر بھروسہ بھی کرنا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، بعض مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہوئی، تو آپ نے کسی کے بتلانے کے اوپر ایک بوٹی استعمال کی دوا, جڑی بوٹی, شفا نہیں ہوئی. دعا کی, اللہ شفا نہیں ہو رہی ہے, شفا کیجیے. پھر آپ نے دوبارہ جب وہ بوٹی کھانی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میں ایک بوٹی کو بطور سبب کے, شفا کے سبب کے استعمال کر رہا ہوں, آپ اس کو میرے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیجئے. استعمال کی اور فوراً شفا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام حیران, یہ کیا ہو گیا, پہلے بھی بوٹی کھائی اور دوسری مرتبہ بھی بوٹی کھائی. تو بتلایا گیا ان کو کہ موسیٰ, پہلے آپ نے اپنی نظر صرف اسباب پر کی تھی, دوسری مرتبہ پہلے آپ نے مسبب الاسباب پر کی پھر اسباب پر کی, اس لیے جو ہے آپ کے لیے یہ بوٹی شفا کا ذریعہ بن گئے. بس یہی ہے حال توکل کے خلاصے کے طور پر, کہ ہر چیز کے لیے جو اسباب عادی یا ضروریہ ہوتے ہیں اس کو اپناؤ, اور اس کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب کے اوپر تب بھروسہ کرو, تب جا کے توکل کہا جائے گا.